بسم اللہ الرحمن الرحیم. تین حضرات, ہم نماز کے شرائط میں قبلے کی شرط کا مطالعہ کر رہے تھے. یہ معلوم ہے کہ نماز کے لیے قبلے کی تعین ضروری ہے, اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نماز با جماعت ہو نہیں سکتی جب تک کہ کسی جگہ کو قبلہ مقرر نہ کر دیا جائے. قبلہ کس کو مقرر کیا جائے یہ بات کی بحث ہے, لیکن نماز کے لیے اس کے اہتمام کا معاملہ اس کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ جس وقت بنی اسرائیل میں ان کی بعثت ہوئی تو یہ لوگ مصر میں غلامی میں تھے, اور اس زمانے میں جو حالات تھے اور جس طریقے سے دنیا اس زمانے میں پائی جاتی تھی, اس میں یہ آسان نہیں تھا کہ فوری طور پر ایک امت کی تنظیم کر کے اس کو ٹھیک راستے پر گامزن کر دیا جائے. ایک تدریج کا طریقہ اختیار کرنا ناگزیر تھا. یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد عربوں کے لیے بھی اختیار کیا, یعنی اس میں وہی طریقہ اختیار کیا. تو سورہ یونس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو سب سے پہلے ان کو یہی ہدایت کی گئی تھی کہ امت کے اندر نماز کا اہتمام کیا جائے. اس کے لیے کچھ گھر مقرر کیے گئے, اس لیے کہ اس وقت ابھی مسجدیں بنانا, عبادت گاہیں تعمیر کرنا یہ ممکن نہیں تھا. بہت دیر تک بنی اسرائیل کے ہاں کوئی باقاعدہ عبادت گاہ یا معبد تعمیر نہیں کیا جا سکا. تو یہ کیا گیا کہ بعض گھر مقرر کر دیے گئے کہ وہاں لوگ جمع ہو جائیں, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ دار ارکم میں مسلمان جمع ہو جاتے تھے اور وہاں جمع ہو کر نماز پڑھ لیتے تھے. تو اسی طرح کا اہتمام سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا. اب نماز با جماعت کے لیے چونکہ یہ ضروری ہے قبلے کا اہتمام کیا جائے, تو کیا طریقہ اختیار کیا گیا کہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اپنے گھر اس مقصد کے لیے خاص کیے گئے, پوری قوم تھی لاکھوں کی تعداد میں, تو اس میں جو گھر مخصوص کیے گئے انہی کو باقی سب کے لیے قبلہ قرار دے دیا گیا. تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اصل مقصود گویا آپ کے سامنے سعادت کا ایک نشان رکھ کے منظم کر دینا ہے, اصلی چیز یہی ہے. کیونکہ اس کے بعد آدمی ایک جگہ کو اپنی توجہات کا مرکز بنا لیتا ہے, اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو ایک نظم خود اس کے داخل میں پیدا ہوتا ہے اور ایک خارج میں وجود میں آ جاتا ہے. تو یہ طریقہ اس موقع کے اوپر بھی اختیار کیا گیا. پھر ایک لمبے عرصے تک یہ صورتحال رہی کہ بنی اسرائیل کے ہاں چونکہ تورات کو جس تابوت میں رکھ دیا گیا تھا اس تابوت کو ایک بڑی غیر معمولی حیثیت حاصل تھی, تو اسی کو ایک خیمے میں رکھ کے وہ معبد کے طور پر جگہ جگہ لیے پھرتے تھے, اس میں پردے تنے رہتے تھے اور خاص اہتمام اس کا ہوتا تھا, اس کو قبلہ قرار دے دیا گیا. پھر بعد میں جب بیت المقدس کی تعمیر ہو گئی تو اس کو قبلہ قرار دے دیا گیا. دین ابراہیمی میں جس عبادت گاہ کو اولین عبادت گاہ کی حیثیت حاصل تھی وہ بیت اللہ ہے, اور بیت اللہ سے اور بنی اسماعیل سے بنی اسرائیل ایک لمبے عرصے تک غیر متعلق ہو چکے ہوئے تھے. اب اس صورت حال میں ظاہر ہے کہ ان کو فوری طور پر اگر اس جانب متوجہ کیا جاتا تو یہ آسان نہیں تھا کہ وہ ایسا کر سکتے, لہذا اس کو مؤخر کیا گیا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور پھر حرم کے اس قبلے کو بحال کر دیا گیا, جیسے کہ ہم نے تفصیلات اس کی اس سے پہلے بھی دیکھی. اس سے بالکل یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قبلے کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ کی پرستش کر رہے ہیں یا اس جگہ کی عبادت کر رہے ہیں, بلکہ نماز میں نظم کے لیے توجہ کے ارتکاز کے لیے ایک سمت مقرر کر دی جاتی ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خواہ انفرادی طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہوں یا جماعت کی صورت میں نماز پڑھ رہے ہوں, ہر موقع کے اوپر ایک بالکل صحیح طریقہ متعین ہو جاتا ہے کہ اب کس طرف رخ کرنا ہے. ورنہ صورتحال آپ جانتے ہیں کہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے بعد آدمی جدھر منہ کرے گا ادھر نماز پڑھے گا, اور نتیجے کے طور پر ہمیشہ توجہات کا انتشار رہے گا کہ اب کدھر رخ کرنا چاہیے اور کس طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنی چاہیے. تو توجہ کا ارتکاز انفرادی سطح پر ہو جاتا ہے, اجتماعی طور پر جماعت کا نظم اس کے نتیجے میں قائم ہو جاتا ہے, اور اس میں کوئی خصوصیت ایسی نہیں ہے کہ یہ فلاں جگہ مقدس ہو گئی ہے بہت. البتہ جب کسی جگہ کا انتخاب کیا جائے گا تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کون سی جگہ سب سے زیادہ اس کی مستحق ہو سکتی ہے. تو میں نے اس سے پہلے سورہ بقرہ کو پڑھاتے ہوئے بھی عرض کیا تھا کہ اگر آج بھی یہ بحث کی جائے کہ کس جگہ کو قبلہ مقرر کرنا ہے, یعنی قبلہ مسئلہ نہیں ہے, سیدنا موسیٰ علیہ السلام یا ہارون علیہ السلام کا گھر بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایک مسجد بھی ہو سکتی ہے, کوئی ایک جگہ بھی ہو سکتی ہے, یعنی آپ کو ایک نشان مقرر کر دیں وہ بھی ہو سکتا ہے, مسئلہ اس میں نہیں ہے. لیکن جب دنیا کے اندر جو جگہ موجود ہیں ان میں سے کسی کو دنیا بھر کے لیے قبلہ قرار دیا جائے گا تو پھر کس جگہ کا انتخاب کیا جائے گا, تو وہ جگہ بیت الحرام ہی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ اس وقت دنیا میں, پوری دنیا میں جو اولین معبد ہے تاریخی لحاظ سے وہ بیت الحرام ہی ہے. یعنی اگر انتخاب کا موقع ہوگا تو عقل علم یہ کہتے ہیں کہ اسی کا انتخاب ہونا چاہیے. تو قرآن مجید نے ایک تو اس ساری تاریخ سے یہ بات واضح کر دی کہ قبلہ مسئلہ نہیں ہے کوئی, یعنی قبلے کی تعین تو ہونی چاہیے لیکن یہ قبلہ ہوگا یا وہ قبلہ ہوگا یہ ایسا مسئلہ نہیں کہ اس کے اوپر لڑائی جھگڑا کیا جائے. اسی کو واضح کیا ہے وہاں سورہ بقرہ میں, اور یہ بات بڑے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا, کوئی مشرق کو قبلہ بناتے ہیں کوئی مغرب کو قبلہ بناتا ہے, تو یہ منہ کرنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے, یہ تو اصل میں ایک عبادت ہے جس عبادت کے اندر نظم پیدا کرنا مقصود ہے, اس کے لیے ایک جگہ کو مقرر کرنا ہے. جگہ کوئی بھی ہو سکتی ہے جس کو مقرر کر دیا جائے, اللہ تعالیٰ جس چیز کے بارے میں کہہ دے گا وہی لوگوں کے لیے نظم کا باعث بن جائے گی. لیکن اگر انتخاب کرنا ہی ہے تو کسی معنویت کی بنیاد پہ انتخاب ہونا چاہیے نا, کوئی وجہ ہونی چاہیے. تو فرمایا کہ آپ پوری دیانتداری کے ساتھ بتاؤ کہ کون سی جگہ ہونی چاہیے. تو جو اولین معبد ہے, اس لیے کہ یہود ہو یا نصارہ یا مسلمان, سب دین ابراہیمی کی روایت پر کھڑے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اسلام کی تاریخ جدید شروع ہوتی ہے, اور انہوں نے سب سے پہلے یہ گھر آباد کیا ہے. ایک گھر اس سے پہلے بھی موجود تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تاریخ بتاتے ہوئے یہ کہا کہ دنیا کے اندر جو اللہ کی سب سے پہلی عبادت گاہ بنائی گئی وہ یہی بیت الحرام تھا, اس کی تجدید تمہارے باپ ابراہیم نے کی ہے, اور اس کے بعد سے لے کر اسی کا حج کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. تو اب اگر فیصلہ کرنا ہے اس بات کا کہ کیا جگہ ہے جس کو قبلہ مقرر کیا جائے, تو پھر عقل علم یہی کہتے ہیں کہ اسی گھر کو قبلہ مقرر کرنا چاہیے. دراں حالانکہ یہ عبادت کے اندر سوائے ارتکاز کے اور نظم کے اور کوئی اہمیت نہیں رکھتا, یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ کی پرستش کر رہے ہیں یا اس کو پوج رہے ہیں, یہ آپ کی نمازوں کے اندر ایک ارتکاز پیدا کرنے کے لیے, ایک سمت کا تعین کرنے کے لیے, ایک نظم پیدا کرنے کے لیے جگہ مقرر کر دی گئی ہے. اور جگہ کے تقرر کے معاملے میں ایک مسجد کا انتخاب کیا گیا ہے, یعنی مسجد خود اللہ کی عبادت کی جگہ ہوتی ہے. مسجد حرام بھی ایک مسجد ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک معبد تعبیر کرنے کے لیے کہا ہے. یعنی یہ جو بیت اللہ ہے اس کی اپنی حیثیت بھی ایک مسجد کی ہے. ایک مسجد کو, بہت سی مسجدیں دنیا میں ہیں اور سب مسجدیں اسی مسجد کی بیٹیاں ہیں, لیکن وہ مسجد جو ابراہیم علیہ السلام نے بنائی اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اس سے پہلے بھی ہماری عبادت گاہی تھی اور انبیاء علیہ السلام اس کی طرف رجوع کرتے رہے ہیں, اور اللہ کی عبادت کا جو پہلا گھر دنیا کے اندر بنایا گیا وہ یہی گھر تھا. تو یہ مسجد ہے, ایک مسجد کو ہمارے ہاں, ایک عبادت گاہ کو, ایک معبد کو قبلہ قرار دے دیا گیا ہے. اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو لوگ اس معاملے میں کوئی مسئلہ بنائے. نہ کوئی مسلمان اس کی عبادت کرتا ہے, نہ اسے نافع و ضار سمجھتا ہے, اس کی حیثیت قبلے کی ہے. اور قبلہ رخ کے تعین کرنے والی جگہ کو کہتے ہیں. قبلے کے اندر بجائے خود لفظی لحاظ سے کوئی تقدس نہیں پایا جاتا, تو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. سورہ بقرہ کی جو آیت اس بحث کی شروع میں نقل ہوئی ہے اس میں یہی حکم بیان ہوا ہے, اور اس میں جب یہ کہا ہے کہ مسجد حرام کی طرف رخ کر لو, تو مسجد حرام سے مراد اس آیت میں وہ عبادت گاہ ہے جس کے درمیان میں بیت اللہ واقع ہے. یعنی یہ جو بیت اللہ ہے یہ درمیان میں ہے, اور یہ ساری جتنی بھی عبارت آپ کو نظر آتی ہے یہ ظاہر ہے کہ وسیع ہوتی رہتی ہے حالات کے لحاظ سے. جس طرح ہم اپنی مسجد کو وسیع کرتے رہتے ہیں, تو یہ ساری کی ساری مسجد حرام ہے. اس کی وسعت کے اس اصول سے بھی یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ ایسا نہیں کہ کوئی ایک جگہ مقرر کر دی گئی ہے بس وہی ہے, نہیں, آپ حالات کے لحاظ سے اس کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب انہوں نے پہلی توسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے, تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ وہ حرم میں گئے ہیں, تو ان کو یہ معلوم ہوگا کہ جس جگہ پر مقام ابراہیم کا وہ پتھر پڑا ہوا ہے, جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے عام روایت کے مطابق, یہ جو پتھر جس جگہ پر رکھا ہوا ہے یہ مطاف کی آخری حد تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یعنی وہ زیادہ سے زیادہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 5-7 میٹر ہوگی جگہ, اس سے زیادہ نہیں. اتنی جگہ تھی جو اس زمانے میں مطاف کی حیثیت رکھتی تھی, طواف کرنے کی جگہ اتنی تھی بیت اللہ کے گرد, اور اس جگہ کے آگے مکانات شروع ہو جاتے تھے. یعنی لوگوں کے مکان بنے ہوئے تھے چاروں طرف اور وہ یہاں تک آ جاتے تھے, ادھر جہاں مقام ابراہیم کا پتھر ہے, اور اسی کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو چاروں طرف مکانات بنے ہوئے تھے. حرم میں اس زمانے میں ظاہر ہے کہ کوئی روشنی کا اس طرح کا انتظام نہیں ہوتا تھا, تو جن لوگوں کے مکان بنے ہوئے تھے وہی دیے جلا کے اپنی دیوار کے اوپر رکھ دیتے تھے تاکہ رات کے وقت بھی کوئی حرم میں آنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ اس مسجد کی توسیع کی جائے, یعنی میں یہ توسیع کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کوئی متعین جگہ ہے جس کی ہم عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, مسجد ہے, ضرورت کے لحاظ سے بڑھتی بھی رہتی ہے گھٹتی بھی رہتی ہے. تو جب انہوں نے توسیع کا فیصلہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں کیسے یہاں سے اٹھا سکتے ہیں, اس لیے کہ ہم تو یہاں صدیوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے گھر بنے ہوئے ہیں, اب اجداد کے گھر چلے آ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ حرم کے صحن میں آئے تھے یا حرم تمہارے صحن میں آیا تھا؟ تو یہاں اللہ کا حرم آباد کیا گیا، یہ مسجد یہاں بنائی گئی، اور تم لوگوں نے یہاں آ کے ڈیرے ڈالے، اس لیے کہ وہاں ایک پانی کا چشمہ موجود تھا اور تم خدا کی اس عبادت کے قریب آئے، اس لیے اس کو خالی کرو۔ تو پہلی توسیع ان کے حکم سے ہوئی، اس کے بعد پھر بتدریج ضرورت کے مطابق توسیع ہوتی رہی، اور اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عمارت بہت زیادہ وسیع ہو چکی ہے اور بہت دور تک اس کے حدود پھیل چکے ہوئے ہیں، اور ابھی اگر حرم کے جو حدود مقرر کیے گئے ہیں اس کا اندازہ کیا جائے تو ابھی کئی کلومیٹر تک پھیل سکتی، اور ممکن ہے کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ زمانے اور حالات کے تغیر کے ساتھ اور اس میں وسعت ہو جائے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑی جگہ ہے جس کو مقرر کر دیا گیا ہے، اور اس جگہ کو آپ جہاں تک ضرورت ہو سکتی ہے وہاں تک وسیع کر سکتے ہیں، اور جب تک وہ وہاں وسیع نہیں ہوتی اس کے باہر کی جگہ کے بارے میں حرم کے احکام تو ہوتے ہیں لیکن مسجد کے احکام نہیں ہوتے۔ تو اس طرح یہ ایک عبادت گاہ ہے، ایک معبد ہے، اور ایک عبادت گاہ کی حیثیت سے ہمارے ہیں اس کو قبلہ قرار دیا گیا۔ یہ عمارت ہے جس کی طرف رخ کر کے فول وجہ کا شطر المسجد الحرام کے الفاظ آئے ہیں، یعنی مسجد حرام وہاں کہا گیا، یعنی قبلے کا حکم بیان ہوا ہے، تو وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ ہے یا کوئی دیوی ہے یا کوئی دیوتا ہے یا کوئی اور چیز ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ مسجد حرام ہے، حرمت والی مسجد ہے، تو اپنا رخ حرمت والی اس مسجد کی طرف کر لو۔ ان سے واضح ہے کہ مقصود بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہی ہے، الفاظ ایسے استعمال کیے گئے ہیں کہ آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو جائے، ایسے الفاظ نہیں استعمال کیے گئے کہ بالکل ناک کی سیدھ میں بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا مطالبہ کیا گیا، اس لیے کہ یہ لوگوں کے لیے پھر بڑی مشقت کی اور مشکل کی چیز ہو، یعنی اس سمت کو آپ اپنے سامنے رکھیں جس سمت میں بیت اللہ واقع ہے۔ تاہم یہ بات آیت میں بڑی تاکید کے ساتھ کہی گئی ہے کہ مسجد حرام کے اندر یا باہر مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں نماز میں ان کا رخ مسجد کی طرف ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے، یعنی اس تاکید کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہود اور نصارہ بیت المقدس کے اندر تو اسے قبلہ بناتے تھے لیکن اس سے باہر نکل کر اپنے اپنے لحاظ سے مشرق یا مغرب کو قبلہ بنا لیتے تھے، اور اس سے بڑے جھگڑے اور بڑی لڑائیاں ان میں پڑی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسی بنیاد کے اوپر بڑی تفریق ہو گئی۔ اور مذہبی معاملات میں چونکہ لوگوں کے بہت جذبات ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ وہ اس میں بہت محتاط رہیں اور کسی جگہ بھی کوئی بحث پیدا نہ ہونے دیں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں اپنا رخ اس مسجد کی طرف کیا رکھیں۔ چنانچہ مسلمانوں کو اسی بنیاد پر ہدایت کی گئی کہ وہ سفر و حضر میں اور بیت الحرام کے اندر اور باہر ہر جگہ اس مسجد کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اس سے وہ صورتیں ظاہر ہے کہ مستثنا ہوں گی جب قبلے کی تعین مشکل ہو، عام حالات میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے مسجد حرام ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، لیکن ایسی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں کہ متعین کرنا مشکل ہے، آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں کوئی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی، یا غیر معمولی حالات میں کوئی شخص سواری پر یا چلتے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے مجبور ہو جائے، جیسے مثال کے طور پر جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم یہ محسوس کرو کہ اتر کر نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے تو فرجالوں نے رکبانا، یعنی چلتے ہوئے ہی پڑھ سکتے ہو۔ اب جنگ میں جب آپ چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں کسی خاص سمت رخ کر کے چلنا تو ممکن نہیں ہوتا، اور فرمایا کہ سواری پر بھی پڑھ سکتے ہیں اس طرح کی صورتحال میں، تو اس میں کیا کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ اپنی نفل نمازیں اس خیال سے کہ ان کے لیے رکنا قافلے کے لیے باعث زحمت ہوگا سواری پر بیٹھے ہوئے اسی کے رخ پر ادا کر لیتے تھے۔ اس سے بات یہ بالکل واضح ہو گئی کہ اصلی مقصود کیا ہے، یعنی یہ معلوم ہو گیا اگر کسی خاص عمارت کی عبادت کرنا پیش نظر تھا تو پھر تو یہ صورت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو حضور یہ کرتے تھے کہ ادھر رخ کر کے نیت کر لی، نماز شروع کر دی، اور چونکہ نفل نماز آپ کو پڑھنا ہوتی تھی اور نفل نماز میں ہر جگہ قافلہ اگر روکا جاتا تو بڑی زحمت کی بات ہو جاتی، فرضوں میں تو یہ کرتے تھے کہ اتر جاتے تھے اور سب میں پڑھنا ہوتی تھی نماز تو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی جاتی تھی، لیکن نفل میں آپ پھر سواری کے اوپر جدھر سواری کا رخ ہوتا نماز پڑھتے رہتے تھے، یہ حضور کا طریقہ تھا۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ موجودہ حالات میں یا کسی اور موقع کے اوپر مسلمان اس رعایت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی عام حالات میں تو پورا اہتمام یہ کرنا چاہیے کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کریں اور اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، لیکن اگر کسی موقع کے اوپر کوئی ایسی شکل پیش آ گئی ہے تو اس میں پھر آدمی جدھر بھی سواری کا رخ ہے نماز پڑھ سکتا ہے۔ گاڑی میں ایسی شکل آ جاتی، یعنی آپ ہو سکتا ہے کہ نماز شروع کرتے وقت کچھ قبلے کی تعین کا لحاظ کر لیں لیکن کچھ خبر نہیں کہ گاڑی کا رخ کدھر ہو جائے گا۔ جہاز میں یہی صورت پیش آ جاتی ہے، بیٹھے ہوئے آپ اور جہاز کا رخ کدھر ہے کدھر نہیں ہے، وہاں تو اب سیٹوں کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں ممکن ہی نہیں کہ آپ قبلے کی تعین کر سکیں۔ تو ایسے تمام موقعوں کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایت ہوگی، کہ جدھر بھی رخ ہے ادھر خدائی کا رخ ہے، اس کو وہاں بھی واضح کر دیا، بیان کر دیا اسرات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا کسی خاص سمت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اینا متولو فسم وجہ اللہ، جدھر بھی تم رخ کرتے ہو اللہ کا رخ ادھر ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی خاص سمت میں بند نہیں ہے، قبلے کا ایک خاص مقصد ہے، بس اس مقصد کے حد تک اس کی غیر معمولی اہمیت ہے اور رہنی چاہیے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ اس رخ میں بند ہو گیا ہے. اللہ کا رخ ہر رخ ہے اور ہر سمت اللہ کی سمت ہے، اس لیے کوئی حالات میں ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے، تعین مشکل ہو جائے، تم سواری پر ہو، کوئی اور ادھر پیش آ جائے، تو پھر جدھر بھی رخ ہے ادھر اللہ ہی کا رخ ہے، ادھر تم رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہو. اسی سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ پرانی امتوں میں جو بعض انحرافات پیدا ہو جاتے تھے اس کا باعث بھی بعض اوقات کوئی رعایت ہوتی تھی، جیسے ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ نماز کے بارے میں یہ رعایت دی گئی کہ اگر آپ سفر میں ہیں، کسی اور آپا دھاتی کیفیت میں ہیں، کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، کوئی جنگ کا معاملہ ہے، تو اس طرح کے موقعوں پر آپ ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتے ہیں، یعنی ایک رعایت دی گئی ہے لوگوں کو، جمع کر سکتے ہیں قصر کر سکتے ہیں، یعنی دو رعایتیں اس میں دی گئی ہیں، ایک تو نماز کی تعداد آپ کم کر لیں رکعتوں کی، اور دوسرے یہ کہ جمع کر لیں اس کو، مقدم بھی جمع کر سکتے ہیں موخر بھی جمع کر سکتے ہیں. تو اس سے بعد لوگوں نے فائدہ اٹھا کر ایک مستقل طریقہ یہ اختیار کر لیا کہ وہ اس کو مغربین میں یا ظہرین میں بدل دیتے ہیں، اور اس طرح عملاً پانچ نمازیں تین نمازیں ہی بن جاتی ہیں. اس سے کوئی اجتہادی لحاظ سے آدمی اختلاف بھی کر سکتا ہے، اتفاق بھی کر سکتا ہے، لیکن کسی چیز کسی رعایت کے معاملے میں بعض اوقات یہ شکل ہو جاتی ہے. اب یہ تو مسلمان امت کے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ قرآن بالکل محفوظ ہے، سنت بالکل محفوظ ہے، اس کی روایت بالکل محفوظ ہے، اس کے اندر ادنا درجے میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، تو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں پوری تاریخ ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ہم جان لیتے ہیں کہ کہاں یہ خرابی ہوئی. اگر تاریخ کا معاملہ بھی یہ نہ رہے، امت کا اجماع بھی قائم نہ رہے، تو بعض اوقات ایسی چیزیں ہیں کہ جو معاملات کو بالکل ہی دوسرے رخ پر لے جاتی ہیں، اور وہ بدعتیں ہی اصل دین بن جاتی ہیں یا وہ اجتہادات ہی اصل دین بن جاتے ہیں. ایسا ہی معاملہ یہود کا ہوا ہے، چنانچہ ان کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں بھی اسی طریقے سے پانچ نمازیں تھیں، اور چونکہ ان کے ہاں بھی اسی طریقے سے پانچ نمازیں تھیں تو معبد میں جا کے پڑھنا بھی ضروری تھا. ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا ہے کہ آپ جہاں چاہیں نماز پڑھ لیں، جس جگہ چاہیں نماز پڑھ لیں، لیکن ان کے معاملے میں یہ تھا کہ وہ اگر یروشلم کے پاس ہیں تو پھر معبد ہی میں جا کے نماز پڑھیں گے. اب بازاروں میں لوگ کاروبار کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اس موقع کے اوپر آپ کو اٹھ کر جانا ہے اور دور جا کر نماز پڑھنی ہے، تو آہستہ آہستہ اس معاملے میں یہ ہونا شروع ہوا کہ انہوں نے بھی دو نمازیں جمع کرنا شروع کر دی. ایسی رعایت بعض خاص حالات میں دی گئی ہوگی، اس رعایت سے فقہا نے لوگوں کو یہ کہا کہ وہ یہ جمع کر سکتے ہیں. جمع کرنے کا عمل ایسا ہوا کہ اب تین ہی نمازوں کا تصور ان کے رہ گیا. تو اس طرح کی بعض چیزیں بسا اوقات امتوں میں، قوموں میں امتداد زمانہ کے ساتھ، وقت کے ساتھ ہو جاتی ہیں. چنانچہ مسلمانوں کو خاص طور پر یہ بات واضح طور پر کہی گئی کہ تمہارے لیے رعایت تو یہ موجود ہے، اگر قبلے کی تعین میں کوئی مشکل ہو رہی ہے، تم سواری پر ہو یا کوئی اور اس طرح کا مسئلہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن عام حالات میں سفر ہو یا حضر، قبلے کو متعین ہونا چاہیے اور قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی چاہیے. اب اگر آپ اس سارے معاملے کا خلاصہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو وہ عمومی طہارت ہے جس کو ہر حال میں آدمی کو کرنا ہی چاہیے. ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کو صاف رکھے، اپنے کپڑوں کو صاف رکھے، یہ چیز تو ہر موقع کے اوپر مطلوب ہے، اور جو سنن فطرت ہمارے لیے مقرر کی گئی ہیں ان میں خاص طور پر اس پر زور دیا گیا ہے کہ استنجا کرنا چاہیے. یعنی انبیاء علیہ السلام نے اس کو سنت کے طور پر جاری کر دیا ہے. ایک زمانے میں مجھے بڑا خیال ہوتا تھا کہ اس پر انبیاء علیہ السلام کے اتنا زور دینے کی وجہ کیا ہے، اس کو دین کا حصہ بنانے کی کیا وجہ ہے. اس لیے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور اس معاملے میں حساس بھی ہوتے ہیں، تو یہ خیال ہوتا تھا کہ ہر شخص ہی حساس ہوگا. لیکن جب معلومات میں اضافہ ہوا، دنیا کو دیکھا، تو معلوم ہوا کہ قوموں کی قومیں ہیں جن کے یہاں تصور ہی نہیں ہے اس بات کا کہ وہ رفع حاجت کرنے کے بعد صفائی کریں. یعنی یہ حیرت ہوتی ہے بعض اوقات. ابھی ہمارے ایک عزیز چین میں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ایک تو پانی ہے، یہ تو خیر بڑی چیز ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ جگہوں پر ٹیشو پیپر دستیاب نہیں. یعنی وہ پانی کی بوتل لے کر، منرل واٹر کی بوتل، وہ اپنی جیب میں ڈال کر پھرتے رہتے تھے تاکہ کسی جگہ کوئی ضرورت پیش آ جائے تو استنجا کر سکے. تو تصور ہی نہیں اس بات، یعنی کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. اور لوگوں کے ہاں اگر اس کا شعور نہیں ہوتا تو کیسے زندگی بسر ہوتی ہے. ہم مسلمانوں کے لیے اس کا تصور کرنا بہت مشکل ہے، لیکن بہرحال اس درجے میں انسانوں کے اندر بعض چیزوں سے بے اعتنائی ہوتی ہے. تو اس کو تو ویسے ہی ایک سنت بنا دیا گیا ہے کہ آپ اپنے لباس کو، اپنے جسم کو پاک صاف رکھیں، کوئی غلاظت لگی ہوئی نہ ہو. وہ چیز جس کو پھر لازم کیا گیا کہ لوگ نماز پڑھتے وقت کریں، تو اس میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک یہ چیز ہے کہ کوئی نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جائے. نشہ عام حالات میں ممنوع ہے، لیکن یہ کہ اگر خدا نخواستہ کسی آدمی کو اس طرح کی لت ہے تو اللہ کے حضور میں اس کو جانے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ بھی قرآن نے بتا دی ہے, اور یہ کہا ہے کہ نماز پڑھتے وقت اس کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو کچھ تم اپنی زبان سے نکال رہے ہو خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو, معلوم نہیں کیا الفاظ نکال دو گے. تو اس وجہ سے پورے اہتمام کے ساتھ اور جب ہوش گوش میں ہو آدمی تب اس کو نماز پڑھنی چاہیے, وضو کر کے پڑھنی چاہیے. اور حیض نفاس یا جنابت کی صورت حال ہے تو پھر غسل کرنا ضروری ہے, عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی. اور اسی طریقے سے سفر میں یا مرض کوئی لاحق ہے یا پانی کی نایابی ہے تو اگر وضو مشکل ہے تب بھی تیمم کر لیجئے, غسل مشکل ہے تب بھی تیمم کر لیجئے. اور آخری بات یہ تھی کہ نماز قبلہ رخ ہو کے پڑھنی چاہیے. تو یہ گویا نماز کی شرائط کا باب ہے جو پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے. اس کے بعد اب ہم یہ دیکھیں گے کہ نماز میں ہم کو اعمال کیا انجام دینے ہوتے ہیں. نماز کے اندر دو چیزیں ہیں, ایک اعمال ہے اور ایک اذکار ہے. یہ رکوع سجود کیا ہے, عمل ہے جو آپ کے اعضاء و جوارے سے سردد ہوتے ہیں, اور ایک اذکار ہے, آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اللہ اکبر کہتے ہیں. تو نماز کے اعمال کو پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا ہیں اور لازمی اعمال کون سے ہیں, کن چیزوں میں وسعت ہے, کن چیزوں کے بارے میں اختیار دیا گیا ہے, پھر اس کے بعد اذکار کا مطالعہ کریں گے. شرائط کا باب جو ہے اس کو ہم نے مکمل کر لیا کہ یہ ضروری شرطیں ہیں جن کو لحاظ کر کے, جن کو پوری طرح اہتمام کے ساتھ ملحوظ رکھتے ہوئے آدمی کو اس عبادت کو انجام دینا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.